شام ولادت کریم اهل بیت و این کریم اهل بیت که در خانه باز بود و فقرا خانه او رو ملجا و مطعم خود می دانستن.
آپ کو اہل بیت اس لیے کہا جاتا ہے آپ کے گھر مبارک ہمیشہ محتاج افراد کے لیے کھلا ہوا اور جس کو جس قسم کی بھی حاجت ہوتی ہے جا کے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے سوال کر کے لے لیتے
و چون کریم اهل بیت در تعدادی از شهرهای ایران امروز نانوایی ها نان رو رایگان به مردم
چون که از کریم اهل بیت کی ولادت کا دن تھا اس لیے ایران کے بہت سے شہروں میں جو روٹی پکنے والی دکانیں ہیں تو نانوائی کہتے ہیں ان پہ مفت میں روٹی تقسیم ہو رہی
نان بھی پکا ہر کیا شہر میں فضل ہو رہا
روٹیاں پکا کے تیار رکھی جاتی ہیں اور جس کو اتنی روٹیاں چاہیے بے یاد ہے کریم اہل بیت
و بعد میسیم شعر رو هم بخونم بنگر به مرتضا که امروز روزه را با بوسه از لب پسر افتاد
به شعر اس وقت مناسب هست که آج دیر کو حضرت امام حسن کی ولادت شروع ہوئی اس مناسبت سے کسی شاعر نے کہا کہ دیکھیے آج کے دن حضرت علی مرتضیٰ اپنے بیٹے کے ہونٹوں کو چوم کر روزے کے روزے کا افطار کیا
من نمیدونم اولین گل این دوستان حسن ابن علی لبان مبارکش چگونه با لبان مبارک رسول الله تماس بگیرد و قلب رسول الله چه شده؟
من اندازه نمی لگا سکتا ہوں مستان اهل بیت میں کھلنے والا یہ پھول جب پہلی مرتبہ کھلا ہو گیا اور ان کے ہونٹوں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ملے ہوں تو حضرت رسول کے دل کو کتنی شادی نصیب ہوئی
و یک روایت سے براتون بخونم این الان یادم میاد
ایک روایت اس وقت مجھے یاد آ رہی ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں
عن الحسن عن جده الحسن ان احسن الحسن الخلق
حسن مسنہ سے لے رہا ہے عن الحسن یعنی حسن مسنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حسن سے نقل کیا یعنی حضرت امام حسن سے کہ بہترین
ان احسن الحسن الخلق الحسن
اچھائیوں میں سب سے اچھی اچھائی یہ ہے کہ خلق کا حسن رکھتا ہے
ولی
اچھے اخلاق
رکھتا ہے لطافت ان روایت در همین نقل عربی شد عن الحسن عن جده الحسن ان احسن الحسن الخلق الحسن
اس شعر کی اس روایت کی خوبصورتی خود اس کی عربی عبارت میں شعر کی طرح اس طرح سے شعر جب شعر ہے تو خوبصورت ہے نثر میں آنے کے بعد وہ خوبصورتی باقی نہیں رہتی اسی طرح اس روایت کی خوبصورتی کی اسی عربی عبارت
میں یاد سن باشے من مجھے
اگر یاد رکھنا چاہا تو یہ
و از این طرف هم شب شب 16 رمضان مبارک
اور آج کی رات رمضان مبارک کی سور ہی رات
و دعیتم فیه الى ضیافت الله تبارک و تعالی
انشاءاللہ آپ سب مومنین و خدا کے وہاں دسترخوان پہ مہمانی کے لیے بڑھائے گئے ہیں.
وَچُن دُعِيتُمْ فِيهِ اِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جُعِلْتُمْ مِنْ اَهْلِ كِرَامَتِهِ.
اور چونکہ آپ خدا کے دسترخوان کے مدعو ہیں لہذا اہل کرامت قرار پاؤ.
وَقَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ.
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شعبان کے جمعہ کو طالبان کو خطبہ دیا, اس میں یہ لفظ قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ
بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ ظاہرہ قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ بالبرکت والرحمت والمغفره. عبارت هم برکت در او هم مغفرت در او هست هم رحمت در او.
که تمہاری طرف وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں برکت بھی ہے اور مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی.
پس غذایی رو که در این ماه در این ضیافت میدهند شاید از قبل خود روایت فهمیده شد که برکت است، مغفرت است و رحمت.
این دسترخان پر کیا ہمارے خانوں کے نام کیا ہے پکوڑے اور یہ چیزیں نہیں ہوتی, لیکن یہ وہ دسترخان ہے جس پر برکت اور مغفرت اور رحمت سجائے گئے.
این ضیافت سفرش مزین به این که میخواهم برکت بدهم, یعنی مبارک بشم
برکت
که تبارک الله احسن الخالقین.
برکت
مل جائے گی
کم بکنه, یعنی آپ مبارک ہو جائیں, اس لیے کہ خدا کے اوصاف خدا نے انسان کی تخلیق پہ کہا تھا تبارک الله احسن الخالقین بابرکت ذات, وہ بابرکت ہے تو وہاں سے برکت بڑھتی بڑھے گی.
والمغفرت والرحمت, رحمت میدونید انسان منقمر در رحمت خدا بشه, یعنی که درک کرده ایم, یعنی که اگر کسی این جمله رو درک که خدا ما رو در این ماه آورده تا وارد خانه رحمت خدا بشویم, درک این مسئله خواب رو تمام کرد.
اگر هم مثل کوئی اس بات کو سمجھ کہ ہمیں خدا نے اپنی رحمت کی طرف بلایا ہے, اس کا سرخان پہ بلایا ہے جہاں پر رحمت ہے اور ہم مشمول رحمت خدا ہو رہے ہیں تو وہ بڑی بات ہے. کوئی اگر اس کو درک کر سکے
بغیر ہم مغفرت غفران اللہ,
اور پھر اسی مہینے میں مغفرت خداوندی بھی ہے.
و این رزقی که در این ضیافت هست غیر از اون رزقی است که به ماها به همه میدهند. ما من ضابطة الا علی الله رزقها, به همه میده. این معلوم میشود این رزق غیر از اون رزق است, این ضیافت غیر از اون سفره عادی است.
یه رزق جو دنیا میں ہمیں مادی رزق کی صورت میں مل رہا ہے, یہ رزق کوئی رزق خصوصی نہیں, یہ تو عمومی رزق. ما من دابت ملا علاللہ رزق, دنیا میں کوئی ایسا ریمنے والا جانور نہیں ہے مگر یہ کہ خدا کے ذمے پہ اس کا رزق ہے, حیات مادی کے لیے جو رزق ہے وہ تو خدا دیتا ہی ہے, یہ کوئی ہنر نہیں ہے, یہ کوئی کمال نہیں ہے. وہ رزق جو کہ خصوصی طور پر خدا نے اپنے خاص بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے, اس میں سے کوئی اگر پائے تو یہ اصل کمال ہے.
رچون ان ما ماه رحمت غفران و برکت است, بحث قبلی رو دنبال نمی کنیم, بریم دنبال یک چیزی که ما رو در دریای رحمت حق شستشو.
چون که یه مهینه رحمتون کا مهینه ہے لہذا وہ سلسلہ مسکو جو پہلے سے ہم لے کے چل رہے تھے اس دفعہ اس سلسلہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور رحمت خداوندی میں نہانے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. دریائے رحمت الہی
تو انشاءاللہ ان قلوب از خبائص زدوده شد،
تاکہ انشاءاللہ تعالی یہ آمادہ دل جو آپ لوگوں کے پاس ہے انشاءاللہ اسی آب خالی سے رحمت الہی سے پاک ہو
و این شبها شبهای همون حرف هاست، یعنی ذکر و دعا.
و ویسے بھی یہ راتیں ہیں، وہ راتیں ہیں جس میں ذکر و دعا کا تذکرہ ہونا چاہیے.
روزه گرفته ایم، بدن از مازورا پاک شده است و جان از کدورات و خواهد.
روزه رکھے ہیں جس کے نتیجے میں تذکیه بدن بھی اور تذکیه روح بھی حاصل ہو چکا ہے. بدن میں جو اضافی فضلجات تھے وہ ختم ہو رہے ہیں، تکمیل ہو گئے، اور روح میں جو کثافتیں تھی وہ بھی دھل کے روح شفاف ہو رہی تھی.
پس نیم شب بر
بس کوشش کیجیے سحر یعنی سحر کے وقت اٹھیے
خدا یا آمد
اور اس طرح سے کہیے پروردگار حاضر ہوا
اگر از تو سوال کنم چرا اینجا آمده؟
اگر کوئی پوچھے کہ یہاں کیوں آئے ہو
بگو میں کجا رو کنم
کہنا پھر کہاں جاؤں
و به کدام در سر بزن
اور میرے سامنے کون سا دروازہ ہے جسے میں دستک دوں
آخر راه دیگری و در دیگری موجود نیست
میرے لیے اس دروازے کے علاوہ اور اس راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اور کوئی دروازہ نہیں
این راه است و دیگر دوم راه نہیں این در است و دیگر دوم در نہیں
راستہ یہی راستہ ہے اور دروازہ یہی دروازہ ہے
اگر به شما گفتن به اذن که آمده ای
اگر کہا جائے کس نے تمہیں اجازت دی یہاں آنے کی
بگو شنیدا
کہ کہنا کہ میں نے سنا
در ضیافت خانه فیض نوالت منع نیست در گشاده است و صلا در داده خان انداخت
میں نے سنا ہے کہ یہاں دروازہ کھلا رہتا ہے رحمت کا اور دسترخوان بچھا ہوا ہے جہاں سے جس کو جتنی ضرورت ہو وہ اٹھا لیتا ہے
اگر گفتم تھا بہت کجا بودی
اگر کوئی کہے کہ اگر ایسی بات تم نے سنی تھی تو ابھی تک کہاں تھے کیوں نہیں آئے
میں وہ راہ گم کرتے بودم
تو کہنا مجھے راستہ نہیں ملا
او اگر گفتم چه آورده ای
اگر پوچھا جائے کہ آتے ہوئے کچھ لے کے بھی آئے ہو
بگو اولا دل شکسته
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں ٹوٹے ہوئے دل کو لے کے آیا ہے
کہ از شما نقل شده
آپ سے ہی یہ بات ہم نے سنی ہے
در کوی ما شکست دلی می خرند و بس بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است
ہمارے کوچے میں تو شکستہ دلوں کی خریداری ہوتی ہے اور جسم کی فروخت کے بعد کچھ اور جگہ ہیں
ثانیاً جز نداری نبود مایه دارایی ما جز نداری نبود مایه دارایی ما همه بخششم از درگاه سلطانی
ہمارے بارگاہ میں جب ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی متاع نہیں ہے سوائے ناداری کی ہم آئے ہیں نادار لوگ اور سلطان کریم کے دربار سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں
ثالثاً آفریدی رایگان
تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں خلق کیا مفت میں
روزی دادی رایگان
اور رزق دیا مفت
بیدار کردی رایگان
غفلت سے ہمیں چونکا دیا مفت
ذکر خود رو بر زبانم نهادی رایگان پس بیا مرز رایگان آخر تو خدایی نبازرگان
آپ کے پاس آئے ہیں اے کریم کہ ہمیں معاف کر دے مفت میں، آخر آپ کریم ہیں، کوئی تاجر تو نہیں ہے کچھ لے کے کچھ دے.
بعد ہم بگو خدا یا نمی روم ز دیار شما و به کشور دیگر.
اور پھر یہ کہنا اس در پہ خدا بندہ میں اس دروازے کو چھوڑ کے کہیں اور جانے والا نہیں.
برون کنید از این در، در آیم از در دیگر.
اگر اس دروازے سے مجھے نکال بھی دو تو اس دروازے سے دوبارہ اسی گھر میں داخل ہو.
اگر دیدم با هم نمیدی میرم با یکی دیگه میام، علی مرتضی حسن مجتبی.
اگر مجھے اکیلے یہاں آنے نہ دیا جائے تو میں اپنے ساتھ سفارشی کو لے کر علی مرتضی کو لے کر اگر حسن مجتبی کو لے کر.
اگر گفتم از کجا این جرأت رو آورده که چنین حرف میزنی؟
اگر کہا جائے کہ یہ جرأت تمہیں کہاں سے ملی کہ اس طرح سے بات کرتے ہو؟
تو کیا اوضاع خراب بود؟
تم تو اس قسم کے انسان نہیں تھے کہ یہاں آ کے ضد کرو.
بگو از حلم شما جرأت پیدا کرد.
آپ کی بردباری سے اور آپ کے حلم سے میں نے یہ جرأت سہان.
اگر گفتم قابلیت و استعداد نداشت.
اگر کہا جائے کہ تم میں وہ صلاحیت ہی نہیں.
تا افاظ شبت بر تو
تمہیں کچھ دے دیا جائے گا، اگر تمہیں لینے کی صلاحیت نہیں ہے تمہیں کیا دیں گے؟
بگو خدا یا قابلیت رو ہم شما دادی پس بده.
کہنا کہ پروردگارا یہ قابلیت میں نے خود تو حاصل نہیں، قابلیت بھی تو آپ کی دی ہوئی.
اگر اعراض نمود و عنایت نکرد حرف دیگر میزد.
اگر اس کریم ذات نے منہ موڑا اور تم سے کوئی بات نہیں کی تو ہم کسی اور لہجے میں گفتگو کریں.
ابو بباللہ بباللہ بطلہ بحق آیه نصر من اللہ که من از دامنت دست بر ندارم اگر کشته دوم الحکم لله.
کہہ دینا به حق بالله بطلہ ہو اور قسم والله اور به حق
آیه
نصر من اللہ اگر مجھے قتل بھی کر دو تو الحکم لله.
خودت باز باید قاضی قضیه باشی.
یه که مجھے قتل کرنے کا حکم بھی تو آپ ہی صادر کر سکتے.
اگر گفتم اخو مذنبی تو گناہ کرده ای تو
اگر کہا جائے تم اس گھر میں آنے کا لائق نہیں ہو اس لیے کہ تم کو گناہگار ہو.
بگو خدایا منم شنیدم که شما قفاری.
تو کہہ دینا خدایا میں نے بھی سنا ہے کہ گھر کا مالک قفار ہے.
ثانیا خدایا من که ملک نیستم.
پھر دوسری بات یہ ہے کہ خدایا میں تو انسان ہوں، خواہشات بھی میرے اندر ہیں.
آدم زاده ام،
آدم کی اولاد ہوں.
و بعد خدایا ناکرده گناه در جهان کیست؟ بگو آن کس که گناه نکرده چون زیست. بگو من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیز؟ بگو.
خدایا اس دنیا میں مجھے بتاؤ کہ کوئی ایسا ہے جس نے بالکل کوئی خطا نہ کی ہو، اور پھر میں اگر کسی برائی کا مرتکب ہو کے تمہارے دروازے پہ آ جاؤں اور اس کے نتیجے میں آپ مجھے اس لیے دھتکار رہے ہیں کہ میں برائی کا مرتکب ہو چکا ہوں، تو آپ بھی تو میری طرح عمل کر رہے ہیں، اس لیے کہ برائی کی سزا برائی کی صورت میں دے رہے ہیں.
بس فرق میان من تو چیز؟
مجھ میں آپ میں فرق ہے، آپ کریم ہیں میں گناہگار ہوں، یہ تو فرق ہے.
من بد کنم و تو بد مکافات بدی.
میں اگر برا کروں تو آپ کی مکافات بھی برا نہیں ہونا چاہیے.
یہ مقدمه ای بود در این که وارد بحث دعا.
یہ باتیں دلوں کو آمادہ کرنے کے لیے تمہیدی باتیں تھیں، کچھ اس کے بعد دعا کے بارے میں گفتگو کریں گے.
ما در باره دعا در چند مرکز پرد
دعا که برای پنج مختلف
یا شش مرکز
پنج مختلف قنانین سه بحث کنم
یک چند کلمه طول مکانت و منزلت دعا و قدر و قیمت دعا
مقام اول یه که دعا کی حیثیت کیا ہے دعا کا مقام کیا ہے دعا کی منزلت کیا ہے
دو چند کلمه دعا قرآنی
دوسری بحث قرآنی دعاؤں کے بارے میں قرآن مجید میں دعا کس طرح سے مانی گئی
مرتبه سوم و مرحله سوم این هم که فرق است بین دعا و روایات روایات را گفتند که ما بفهمیم اما دعا دعا ذکری بین عاشق و معشوق کاری به ما ندارد
یه جو معصومین علیه السلام که زبان مبارک پر جاری ہونے والے کلمات ہیں یہ کلمات دو طرح کی بعض کلمات روایات کی صورت میں ہیں بعض کلمات دعا کی صورت میں تو دعا اور روایات میں فرق ہے روایات ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے ساتھ فکر کو مد نظر رکھ کر گفتگو کی گئی اما دعا ایسی بات نہیں ہے دعا دعا عاشق اور معشوق کے درمیان کچھ عاشقانہ راز و نیاز کا نام
چهار خدا
چوتھا مرحلہ
هر چیزی رو به کم اکتفا کرد
پروردگار عالم بہت ساری چیزوں میں اگر ہم کم بھی لے کے جائیں
نماز افطار کرد
مثلا نماز سترہ رکعت
حج برای مستطیع ایک بار
حج زندگی میں ایک مرتبہ
اما به ذکر و دعا که میرسد مسئله چیز فذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتا و اصلا
جب دعا کی باری آتی ہے تو لہجہ بدل جاتا ہے وہ کہتا ہے فذکر الله ذکرا کثیرا تو خدا کو بہت زیادہ یاد رکھو و سبحوه بکرتا و اصلا اور اس کی تسبیح صبح و شام تمہاری زبان میں جاری ہونی چاہیے
من در بیان اوقات و امکنه ای که باید انتخاب کنیم برای ذکر و دعا
پانچو امان دعا که حوالی است که کس وقت اور کون سی جگہ دعا پڑھنی چاہیے یعنی دعا کی قبولیت میں جگہ اور وقت کی حیثیت
مسئلہ ششم سے در سر عدم استجابت دعا
اور آخری مرحلہ جو بھی چھٹا مرحلہ ہے اس میں ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اسی پروردگار نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا جب ہم مانگتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی بعدہ میں استجابت دعا کے اسباب کیا ہیں ان کے بارے میں
حلو اما مبحث اول
اما پہلی بحث
مکانت و قدر و مقدار و منزلت دعا
دعا کی قدر و منزلت
دعا کلید و وسیله قرب الالله
یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دعا قرب الالله کی چاہیے اگر کوئی شخص تقرب خداوندی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ذریعہ اور چاہیے دعا
دعا کوپه باب رحمت رحیمیه حضرت حق این کوپه این دری که میزنیم زنگ در خونه
کوپه و زنگ به فرق ده کوپه یعنی قدیم زمانه که گروه میں دروازه کے ساتھ ایک چیز لڑتی ہوئی ہوتی تھی وہ کھٹانے کے لیے اس سے کام لیا جاتا ہے تو اس کا نام تھا کوپه فارسی میں تو دعا رحمت الہی کے دروازے کو کھٹکھٹانے کا وہ جو آلہ ہے اس کا نام دعا اس کے ذریعے سے آپ خدا کو پکار سکتے ہیں
دعا موجب رسوخ بخ خدا در دل
اور یہ دعا وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے جو آدمی جتنی زیادہ دعا کرے خدا بند عالم کی محبت اس کے دل میں اتنا ہی زیادہ راسخ ہوتا ہے.
دعا توشه و زاد سالکان الالله،
اور جو لوگ سالک الالله ہیں خدا کے طرف جانا چاہتے ہیں ان کے لیے توشه سفر یہی دعا ہے.
دعا یاد دوست در دل راندن و نام او بر زبان آوردن است.
دعا دوست کی یاد کو اپنے دل میں تازہ رکھنا اور اس کی اور اس کا ذکر اپنی زبان پر لے آنے کا
و در خلوت با او نجوا کردن و شیرین زبانی نمودن
اور خلوت میں اس یار حقیقی کے ساتھ عاشقانہ طور پر راز و نیاز کرنے کا نام
و لذا دل بی دعا بها ندارد.
اسی لیے وہ دل کی جس میں دعا نامی کوئی چیز نہیں تھی اس دل کی کوئی قیمت نہیں.
نه نه بها ندارد، نور ندارد، نور ندارد،
اس میں کوئی نور نہیں. مطلب بها تو معنی نہیں قیمت ہے نور
و بها بی بها و دل بی بها بها ندارد. او بها این بها
اور وہ دل کی جس کی نورانیت نہ ہو اس کی کوئی قیمت نہیں.
پس دل بی بها بها ندارد، دل بی دعا بها ندارد و دل بی بها بها ندارد.
یہ دیکھو خوبصورتی سی فارسی جملات میں بے دعا دل کے پاس بہا نہیں. بہا یعنی نورانیت، جس دل میں دعا نہیں اس دل کی نورانیت نہیں اور جس دل کی نورانیت نہیں اس دل کی کوئی قیمت نہیں.
از کجا این حرفو میزنی؟
کہاں سے یہ باتیں؟
قول ما یعبأ بكم لولا دعاؤكم، چه ارزشی دارید اگر نبود دعای شما.
قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ قول ما یعبأ بكم، تمہاری قیمت ہی کیا تھی اگر تمہارے پاس یہ دعا نہ ہوتی. معلوم ہوتا ہے کہ اس دل کی تمام قیمت دعا کی وجہ سے.
و حضرت صادق فرمون علیکم بالدعا،
اور حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لوگو دعا کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو.
فَإِنَّكُمْ لَا تُقَرَّبُونَ بِمِثْلِهِ. خیلیہ،
اور خدا کا قرب کسی اور چیز کی کے ذریعے سے آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں جس طرح کی دعا کے ذریعے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں.
پس با دعا چشم از جمود در می آو.
اگر دعا کسی کے پاس ہے تو آنکھوں میں نمی بھی، دعا کے بغیر آنکھیں جامد ہیں.
و وقتی که این چشم ظاهر از جمود در آمد چشمه سیال شد، دل هم شستجو می‌یابد.
اور یہ جب ظاہری آنکھیں جمود سے نکل جائیں اور چشمہ سیال اس سے جاری ہو جائے تو اسی چشمہ سیال میں دل کی کثافتوں سے جھل جائے.
جمود عین و خمود لسان از کوه برید.
یاد رکھنا کہ جمود عین یعنی آنکھوں کا خشک ہونا اور خمود لسان
از کوردلی
بلے اور زبان کا خاموش رہنا کوردلی کی وجہ سے.
بلے محبت و عشق اساس دعایا.
یاد رکھنا کہ دعا کی بنیاد عشق و محبت پر.
ولیکن با آغاز ذکر و محبت با آغاز دعا و ذکر محبت زائده می شود.
لیکن ذکر و دعا کے ذریعے سے محبت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے.
تا به حال چه گفتیم؟ گفتیم دعا چیز. قل ما یعبأ بكم لولا دعاؤكم و علیکم بالدعا فإنكم لا تقربون بمثله.
ابھی تک ہم نے کیا کہا؟ دعا کا مقام کیا ہے؟ دعا کی منزلت کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت جواب میں کہہ دیا کہ قل ما یعبؤکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہارے پاس دعا نہ ہوتی تو تمہاری حیثیت ہی کیا تھی، تمہاری طرف خدا متوجہ ہی کیوں ہوتا. اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بالدعا، کہ دیکھو تم پر لازم ہے کہ دعا کرتے رہو اور کوئی چیز خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے دعا کے برابر حیثیت اور اثر نہیں
رکھتی. و چون دعا چنین است مشایخ بزرگوار سالک ما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین راجع به دعا کارها کردند، چیزها نوشتند و حرفها زدند.
چون دعا کا مقام اتنا بلند ہے، اس لیے ہمارے اہل سلوک علماء نے بہت کچھ لکھا ہے اور بہت کچھ کہا ہے دعا کے بارے میں.
و ہر کس کتابی ہے و بر آن نامی نهاده، اما نام این کتاب ها خود دلرباست.
ہر کسی نے دعا کے بارے میں کوئی کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا کوئی نہ کوئی نام رکھا ہے. اگر ان ناموں کو بھی دیکھو دلوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کشش کا کام دیتے ہیں. یہ نام
از قبیل مفتاح الفلاح، ببینید چقدر زیباست میگه مفتاح الفلاح، کلید رزقداری اسم کتاب شده.
دیکھیے ایک بزرگوار نے دعا پر کتاب لکھی ہے، اس کا نام رکھا ہے مفتاح الفلاح. کتنا خوبصورت نام ہے، رزقداری کی چابی.
عدت الدائی عده عده، یعنی قوت نیروی کسی که میخواد با خدا حرف بزنه.
ایگور صاحب نے کتاب لکھی روار میں اور اس کتاب کا نام رکھا ہے عدت الداعی. داعی یعنی دعا کرنے والا ہے، دعا کرنے والے کی قوت.
فلاح السائل،
ایک اور بزرگوار نے کتاب لکھی ہے دعا پر، اس کتاب کا نام ہے فلاح السائل.
قوت القلوب،
ایک اور صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام رکھا ہے قوت القلوب، دلوں کا رزق.
مصباح المتحجر،
ایک اور صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مصباح المتحجر، تہجد کے لیے اٹھنے والے.
چراغ شب بیداری،
شب بیداری کا چراغ.
روضۃ الاذکار،
اور ایک اور کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے روضۃ الاذکار، یعنی ذکروں کا گلستان یا باغ.
البلد الامین،
ایک اور کتاب کا نام ہے البلد الامین.
منہاج النجا،
منہاج النجا ظاہر مخیل با اجلہ رد شو بعد چہرہ ہمانی ساتھ کا دوبارہ نمیشتہ مشکل شو.
منہاج النجا،
منہاج النجا نجات، نجات کا راستہ.
تا می رسیم به مفاتیح الجنان،
پہنچتے ہیں مفاتیح الجنان،
خدمت
کی چابیاں، خدمت کی چابیاں.
این اسامی است که مشام ارواح را همین اسامی معطر می‌کنه.
یه نام آپ ان دعا کے لیے لکھی جانے والی کتابوں کے ناموں کو بھی دیکھیں تو ان ناموں سے ایسی خوشبو پھوٹتی ہے کہ روح کو عطر ہو جاتا ہے.
مرحوم شیخ حسین ولی حمدانی،
ایک بہت بڑے بزرگ ہمارے اہل سلوک میں سے گزرے ہیں، ان کا نام ہے شیخ ولی حمدانی.
ایشون استاد، استاد مرحوم امام بوده در اخلاق و معرفت رسول
الله. یه اشیخ قلی حمدانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که استاد کی استاد رہے ہیں اخلاق و سلوک.
چه گفته شده 300 نفر از اولیاء خدا در پای درس او زانو میزدن، 300 نفر از اولیاء خدا.
ان کی زندگی کے بارے میں کہا گیا ہے یہ اتنے بزرگ شخصیت تھے، شخصیت کے مالک تھے، کہ 300 اولیاء خدا گھٹنے ٹیک کر ان کے پاس سیکھنے آتے.
ایشون فرموده بود که کتاب مفتاح الفلاح شیخ بهایی برای عمل کردن و سالک شدن کتاب است.
از شیخ قلی احمد امیر رحمت الله علیه میفرمایند که مفتاح الفلاح شیخ بهایی، اگر کوئی سلوک کے راستے پر چلنا چاہے تو اس کے لئے بہترین کوشش ہے.
این کلام مرحوم حضرت شیخ حسین قلی حمدانی،
یہ حضرت شیخ حسین قلی حمدانی کا کلام
که 300 نفر از اولیاء خدا شاگرد اولیاء
و این شیخ قلی حمدانی که اس کے 300 اولیاء شاگرد
ہیں. عجیبه ها. یکی از شاگردای ایشون مرحوم آقای قاضیه که قدرت اماطه و احیا داره. بله؟
مرحوم شیخ قلی حمدانی که شاگرد بود میں سے ایک قاضی اسد علی قاضی ان کا نام ہے، یہ شخص ولی خدا اسد علی قاضی ایسے تھے کہ یہ زندہ کر سکتے تھے اور مار سکتے تھے، اتنی قوت کے مالک
تھے،
اپنے ارادے سے کسی کو مار سکتا تھا، کسی کو زندہ کر سکتا تھا.
عمرہ الاکمہ بل ابرس بیدنی وہی الموتا بیدنی،
وہی قوت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تھی کہ میں نابیناؤں کو بینائی دے دیتا ہوں اور مرے ہوں کو زندہ کر دیتا ہوں، وہی قوت اس میں تھی.
اینا بے برکت دعا بھی دعا
اور یہ لوگ اسی راستے دعا پر دعا کے راستے پر چل کے ان مقامات تک پہنچے.
خب حالا ببینید آقای میگو نبود که من شنیده بودم که آقای قاضی این کار رو میکنه.
میں نے کسی صاحب سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے سنا ہے کہ آقا قاضی ان صلاحیتوں کے مالک تھے اسد علی قاضی،
ولی اون میگو من که باور نمیکردم. میگه میشه یه آدم این قدرت رو پیدا کنه باذن الله؟
لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، جیسے کہ ہمارے بہت ساروں کو پیغمبروں کے بارے میں یقین نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان میں خدائی اوصاف پیدا ہو جائے اور وہ کسی کو مارے کسی کو زندہ کرے.
یہ روزی با ایشون رفتیم برا مسجد صاحب،
تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو شک تھا، یعنی شخص کہہ رہا تھا آسین امیر قاضی کے ساتھ مسجد صلاح جانا ہو،
داشتیم میرفتیم یک ماری پیدا شد،
جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سانپ سامنے آئے
اور مار به طرف ما آمد. آقای قاضی فرمودند موت باذن الله،
وہ سانپ ہماری طرف حملہ کرنے کی نیت سے آنے لگا تو قاضی نے کہا اذن خدا سے مر جاؤ.
دیدم تمام شد، رفتیم وارد مسجد صحلہ شدیم، قاضی مجبور به نماز شد.
مسجد صحلہ میں گئے، قاضی نماز میں مشغول ہو گئے.
دیدم من رفته در اون عالم،
مجھے پتا چلا کہ ایک مخصوص عالم میں ہے دوران نماز.
من فوراً آمدم بیرون، گفتم برم دیدم جادوی چیزی نبود، سحری
چیزی. جب یہ اس عالم میں مخصوص عالم میں نماز پڑھ رہے تھے تو میں آہستہ سے باہر نکل گیا، جادو سحر تو نہیں کیا، ایسا واقعی مر گیا ہے اسے دیکھ لوں.
دیگه آمد اندر نه مار بابا مرده، مار دست میده بارو
باہر آکے میں نے ہاتھ لگایا دیکھا باہر مرا
برگشتم آمدم آقا قاضی نمازش رو تمام کرد، فرمود یقین
کرد. میں پلٹ کے مسجد میں داخل ہوا تو نماز ان کی تمام ہو چکی تھی اور پوچھا کہ اب تمہیں یقین ہو گیا؟
عزیزان راہ باز،
میرے عزیزوں راستہ کھلا ہے،
راستہ نہیں
بند.
و خوبه رحمت رحیمیه حقم دعا ذکر
رحمت رحیمیت رسائی حاصل کرنے کا خوبہ کھٹانے کا ذریعہ دعا
و دعا عشق رو از چشم داریم.
دعا وہ چیز ہے کہ آپ میں نمی پیدا کرتے
و بعد می شود و صلاح و بکا
انسان، وہ انسان بنتا ہے جس کے صلاح و صلاح و بکا دعائے کمیل میں جس کا اصلاح دعائے بکا ہے.
ششمین کتاب جامعه احادیث جامعه حدیثی ما کتاب کافی است. ششمین کتابش کتاب الدعا.
اسی اصول کافی میں جو کہ ہمارے حدیثوں کی معتبر کتابوں میں سے ایک ہے یعنی کتب الاربعہ میں سے ہے، اس کتاب کی کا چھٹا باب جو ہے دعا کے لیے،
60 باب درباره دعا تبدیل شده
اور دعا کے بارے میں 60 الگ الگ ابواب جناب بولینی صاحب نے مقرر فرمایا.
400 روایت در این 60 باب راجع به دعا
اور ان 60 ابواب کے اندر جناب بولینی نے 400 روایتیں نقل
تا چه رسد به بهار.
بهار کو تو رہنے دیں،
به وافی
بهار تو سمندر ہی ہوا نا، سمندر میں تو سمندر ہی ہو جائے.
عوالم
وافی عوالم کی کتابوں کے نام
اصل الخطاب
اور اسی طرح اصل الخطاب
جلد دوم ہے، جزء دوم جلد 19 بهار 131 باب و یک خاتمه در دعا داره. جلد 19
جلد نمبر 19
131 باب کافی چه کس باب داره؟
بله کافی که 60 باب تھے من اور بهار کے 131 یعنی 131 ابواب
و یک خاتمه
اور ایک خاتمہ بھی ہے بهار کے اندر.
حالا اگر کسی بخواد کنه دنبال بحث دعا،
کوئی اگر دعا کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہے تو کتنا دیکھو کتنا وسیع ہمارے پاس ذرائع ہیں، ان پر آپ ریسرچ کر سکتے ہیں.
حالا ما که داریم سرفصل رو میگیم ظاهرا داریم وقتمون به پایان میرسه.
ہم نے تو کچھ کہا نہیں، ہم نے تو صرف عناوین کا ذکر کیا، عناوین کا نام ہے فہرستوار.
نقطه باب و ابواب دعا رو نگفتیم، یک ساعت شده
اور دعا کے ابتدائی چیزوں کو بھی ہم نے ابھی بیان نہیں کیا ہے کہ ٹائم گزر رہا ہے.
حالا تا اینجا بگید ببینم مکانت دعا، منزلت دعا، اثر دعا در دل معلوم شد؟
پتا چلا کہ دعا کی کیا حیثیت ہے اور دعا انسان کے دل کو منقلب کرنے کے لیے اور آنکھوں کو جمود سے نکالنے کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے.
اگر توجه کردید این فصل اول رو میبند، نوبت به فصل دوم میبند.
اگر اس فصل اول پر آپ کی توجه رہی ہے تب اس کو بند کیجئے، آئیے فصل دوم کے پاس.
کلماتی قرآنی راجع به دعا،
دعا کے بارے میں قرآنی کلمات یعنی قرآن میں آئی ہوئی دعائیں.
دعاهای قرآن خیلی محسوسی
اگر قرآن میں جو دعائیں آئی ہیں ان پر غور کرو تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ مخصوص دعائیں
بسیار شایسته است،
بہت مناسب ہے
دوستان مرشدانی را پیدا کنند که آن مرشدان قرآن شناس باشند.
بہت مناسب ہے کہ ہمارے یہ سارے دوست ایسے مرشدوں کو پیدا کریں جو قرآن شناس ہوں
و از اونها بخوان ادعیه و اذکار و ادعیه و اذکار قرآنی رو برایشون معنا
کنن. اور ان سے اس مرشد سے کہیں کہ وہ دعائیں اور وہ اذکار ہمیں بتا دیں کھول کے کہ جو قرآن مجید میں آئے.
حالا ما برای نمونه یکی دو تا رو معنا
اب نمونه کے طور پر قرآن میں آئی ہوئی دعاؤں میں سے ایک دو کو بیان کر دیں.
خوب بگید ببینم نماز نافله مغرب رو که میکنیم در یکی از رکعات بگیم و در نون از ذهب مغالبا فظن ان لن نقدر عليك فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. در ظاهر این نه دعاست نه ذکر ظاهرا، یه حرفه ولی حقیقتش دعا و ذکر، ولذا شده ذکر یونسی.
یه جو آیت آپ نے تلاوت فرمایی نماز مغرب کے بعد جو نافلہ نماز ہے نماز مسئلہ اس میں پڑھی جانے والی جائے اذکار مسئلہ اس میں آیا ہے تو بدنون اقدار و مغادمن تمنا ان نقدر علیہ تنادا سے فرمات لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین یہ بظاہر کوئی دعا نہیں کسی کے کہے ہوئے کو قرآن نے نقل کیا ہے لیکن اگر غور کریں تو اس کے اندر بہت عجیب دعا ہے
یونس از شکم ماہی آمد
جب یہ زردون یعنی حضرت یونس انہوں نے جب یہ ذکر پڑھا تو شکم ماہی سے آئے باہر
یہ آیه دیگر براتون میگم اون خیلی چیز عجیبیه ولولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون اگر این تسبیح رو نگفته بود این ذکر رو نگفته بود تا یوم یبعثون در شکم ماهی میمون زنده ها
حضرت یونس کے بارے میں اسی قرآن مجید کے اندر ایک اور آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر حضرت یونس میں یہ والا ذکر یہ والی تسبیح آپ کے زبان پر نہ آئی ہوتی تو قیامت کے دن تک شکم ماہی میں اسی حالت میں رہ جائے
زندہ
زندہ
خب ما یک حق اونایی که تشکیف میکنن در طول عمر امام زمان این گفته قرآنه للب صفی بطنهی را یوم یوبعثون یعنی این کار ما زنده نگه میداریم
دیکھئے جو لوگ حضرت امام زمان کے طول حیات میں شک کرتے ہیں ان کو اس آیت پر سوچنا چاہیے کہ قرآن کہتی ہے کہ اگر حضرت یونس نے اس ذکر کو نہ پڑھا ہوتا تو یوم یبعثون تک ہم اسے زندہ اسی جگہ پر رکھ لیتے ہیں شکم ماہی میں اتنے مختصر جگہ میں زندہ خدا رکھ سکتا ہے تو اس دنیا میں کسی امام کو اس کے ارادے سے بہتر رکھنا کیا مشکل
ہے حالا میخوام این ذکر یونسی رو برای تو معنا کنم
ذکر یونسی کا معنا بیان کروں
وَذَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وقتی یونس قرار گرفت در دل ماهی وَذَلَّا لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ در اون تاریکی دل اون ماهی فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ چی گفت؟ یک اللہ الہ الا انت اونجا نمیگه وای در دل ماهی هستن وای دارم میخوام بمیرم وای ممکنه خفه بشم وای ماهی من رو له و لورده میکنه نه الله اله الا انت تو خدا غیر تو نیست انی کنت من الظالمین من ظالمم تو خدای من و من ظالمم اگر ماهی در هر مسئله در هر شدیده ای در هر گرفتاری در هر مشکله ای این رو راست بگیم بگیم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین اگر بگیم چه میشه حالا بعد من
حضرت یونس
شکم
ماهی میں قرار پایا اور اس تاریخ ماحول کے اندر آ گئی جہاں تاریکی محض ہے تو وہاں پر آپ نے فرمایا لا الہ الا انت عام انسان کی طرح یہ نہیں کہا کہ خدایا میری سانس بند ہو رہی ہے مجھے تاریکی میں ڈر لگ رہا ہے میں پریشان ہو رہا ہوں یعنی مجھے ماہی کے شکم کے اندر کثافتوں میں گھن آ رہی ہے یہ باتیں نہیں کی بلکہ آپ نے فرمایا لا الہ الا انت پروردگارا آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ میں نے ظلم کیا ہے خدایا آپ میرے الہ ہیں
تھا اینو یونس کو یعنی فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت این اندازه این قوا داره میکنه یه نکته ای درش هست الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین همینقدر راست گفت
دیکھیں حضرت یونس دل سے کہا فنادا فی الظلمات ان تاریکیوں میں ندا دی آواز دی لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین اگر کوئی ہم میں سے کوئی بھی اپنی مشکلات میں اپنی سختیوں میں صدق دل سے یہ کہے تو جس طرح سے حضرت یونس شکا میں ماہی سے باہر نکلے ہیں ہم اپنی مشکلوں سے باہر نکل
فاستجبنا له فوراً استجابت کرد
اور اس کے بعد
فاستجبنا نہ ثم استجبنا نہ 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 فقط یک ترتیب بیشتر نبود یک خواهش و اراده ما
دیکھیے خوب غور کریں کہ جیسے ہی حضرت یونس نے ان تاریکیوں میں یہ ندا دی لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین فاستجبنا له فوراً ہی ہم نے استجابت کی ہم نے قبول کیا
فَسَجَبْنَا لَهُ یک وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَمْ راحتش کردیم از غم نجاتش
تو غم سے نجات دیم
وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ خیلی كَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ یک مزارع يَدُلُّ عَلَى الْاِسْتِمْرَارِ لِلتَّالِي تا آخر المؤمنین هم آن محلای به ال که می شود یعنی کل المؤمنون اگر چنانچه راست بگن الله اله الا انت سبحانه که انی کنت من الظالمین فاستجبنا لهم و نجیناهم من الغم
که فرمایا که اس کے بعد وَقَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ میں بہت ہی خوبصورت معنی ہے اور مطلب یہ ہوا اور ہم اسی طرح سے مومنین کو نجات دیتے ہیں اسی طرح سے نجات دیتے ہیں جن کو مومنین کو دو چیزوں پر غور کریں ایک اسی طرح میں ایک مومنین میں کہ اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں اگر کوئی مومن صدق دل سے جس طرح حضرت یونس نے کہا تھا کوئی بھی مومن اپنی مشکل اور گرفتاری میں اس ذکر کو پڑھے تو فاستجبنا لهم ونجیناهم ہم اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور اسے غم سے نجات دیتے ہیں کذالک ننجی المؤمنین ہم مؤمنین کو اسی طرح نجات دیتے ہیں
پس ما هم عرض می کنیم خدایا ما هم در دل طبیعت ما دل محبوس
پروردگارا ہم بھی عرض کرتے ہیں کہ اگر حضرت یونس شکم ماہی میں گرفتار تھے تو ہم طبیعت اور مادہ کے شکم میں گرفتار تھے
خدایا ما هم عرض می کنیم الله الا انت سبحانک انی کنت من
الظالمین خدایا یہ عرض کرتے ہیں کہ لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین
عنایتی کن
پروردگار ہم پر اس کو عنایت
خب حالا ببینید اگر ما راست بگیم اگر راست بگیم الله اله الا انت همه مشکلاتمون حل
صورت یہ ہے کہ صدق دل سے یہ کلمات ہماری زبان سے جاری نہیں اور جو صدق حضرت یونس کے پاس تھی جو صداقت حضرت یونس کے پاس تھی اس معیار کی صداقت اگر وہ صداقت پیدا ہو جائے تو نجات فوراً اسی وقت ہے
آخه یک روایت در رابطه با همین آیه و اصلا ذکر یا دعا یا ذکر بگیم
اسی ذکر یونسی که بارے میں ایک روایت پیش کرتی ہیں
مقداری از روایت من
پوری روایت نہیں اس روایت کا ایک حصہ
وعجب تو لمن اغتم کیف لا یفضع الى قوله تعالی الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پیغمبر بر من در تعجبم کسی که غم او رو محاصره میکنه و در درون غم محبوس میشود چرا پناه نمیبرد به این ذکر یونسی چرا نمیگوید الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات بڑے باوات کی
اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد
نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے کہ کوئی اگر کسی غم میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ اس غم سے نکلنے کے لیے ذکری اسی کا سہارا کیوں نہیں لیتا ہے؟
بعد کے حضرت انہوں میں فرمات فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَقُولْ بِأَقَبِهَا فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ
کہ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خدا سے سنا ہے حضرت یونس کے اس ذکر کے بعد کیا فرماتے ہیں رسول اللہ میں نے خدا سے سنا ہے حضرت یونس کے اس ذکر کے بعد کہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ ہم نے اس کو غم سے نجات دی وَقَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کو بھی اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں
حالا میخوام چند نکتے به فراخور مجلس از این آیه استفاده
کنم من چاہتا ہوں کہ چند نکات جو کہ اس محفل کے ساتھ مناسب ہوں اس آیت سے استفادہ کروں
یکی اینکه آیه اختصاص به شخص خاص مکان خاص زمان خاص نداره عام است و کذالک ننجی
المؤمنین پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح کی نجات خدا نے حضرت یونس کو دی ہے اس طرح کی نجات کے لیے کوئی فرد خاص نہیں ہے کسی خاص جگہ پر نجات نہیں ہے اور کسی خاص وقت میں نجات نہیں ہے نامور ماہر شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں اور اس سے پناہ مانگتے ہیں
شیخ بہائی در آخر کتاب کشکو
ان کی ایک کتاب ہے کشکول نام کشکول سمجھتے ہو اسے کہتے ہیں وہ فقیروں کے پاس جو ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں جو آیا اسے دے دیتے ہیں بس حیثیت اس کتاب کا نام کشکول اس لیے رکھا ہے کہ جو ملا اس کو لکھ دیا ہے کسی خاص موضوع پر انہوں نے لکھا نہیں ہے اس لیے اس کا نام کشکول رکھا ہے
رب العارف الخاصانی
یہ شیخ بہائی فرماتے ہیں کہ عارف قاسانی نے روایت کی ہے
در تعویلاتش چنین روایت کرده عن الامام صادق علیہ السلام
ان کی تعبیرات میں اس طرح سے روایت کی ہے امام صادق علیہ السلام سے
انه خر مغشیا علیه امام صادق مشغول کارش بود مشغول ذکرش بود مشغول یه مرتبه خش میکرد میافتاد
امام صادق علیه السلام یاد خدا میں ذکر خدا اور نماز میں مصروف ہوتے تھے اور حالت یہ ہوتی تھی کہ جیسے ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی
فسئل عن ذلک
امام سے پوچھا گیا
بعد از اینکه به خوش آمد ازش سوال کردن چی شد؟ نماز میخونی؟ چرا قید کردی؟ چرا اینطور شدی؟ چرا از خود بی خود شدی؟
نماز سے فارغ ہوتے تھے تو اسے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کو نماز پڑھ رہے تھے کیوں ایسا ہوا؟ کیوں آپ بے خودی کے عالم میں ہیں؟
فقال
امام نے فرمایا
ما زلت اردد هذه الآیه حتی سمعت من المتکلم بها
اللہ اس آیت کے بارے میں تذبذب کی حالت مجھے تھی یہاں تک کہ اس آیت کے متکلم کو سنا آیت کا متکلم کون ہے
خدا
آیت کے متکلم کو میں نے سنا
حتی سمعت من المتکلم بها
متکلم ان کلام سے سنا
این چیه؟ چه خبره؟ میخواییم معنا کنیم، بفهمیم
کہ اس روایت میں رسول اللہ نے خدا سے خدا کو سنا تھا یہاں امام صادق میں جو کہ خدا کو سن رہے ہیں
اون وقت بعد قیصری فاضل میبودی در شرح دیوان سهروردی فاضل میبودی در شرح دیوان سهروردی حرفی داره برای معنا کردنی
ایک کتاب ہے دیوان سهروردی کے نام سے اس کتاب پر ارشاد لکھی ہے فاضل میبودی تو یہ فاضل میبودی نے اس دیوان سهروردی کی شرح میں فرمایا ہے
خب چی میخواد حالا معنا کنه چجور شد که لم از ارد دل آیه حتی سمعتو من المتکلمه به ها اونجا سمعتو الله عز و جل چیه؟ چرا دیگه پرده ای در کار نیست؟ چرا پرده ها برداشته شده؟ چرا حائلی در کار نیست؟ آن که از پیشش سلام آورده ای و آن که از نزدش پیام آورده ای بی حجاب اکنون در آغوش من هست
یہ کیا بات ہے کہ ایک انسان اس مقام تک پہنچے کہ متصل ہو جائے خدا کے ساتھ اور خدا کو سنے شیر تھا کہہ رہے ہیں کہ وہ کہ جو میرے بال جبرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ اے وہ جبرائیل کہ جو خدا کی طرف سے میرے لیے پیام لے کے آئے ہو اے وہ جبرائیل جو خدا کی طرف سے میرے لیے کوئی سلام لے کے آئے ہو تم اس کی طرف سے لے کے آئے ہو وہ تو میرے پاس ہے خدا میرے پاس ہے یہ حالت ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کربلا میں جبرائیل آتے ہیں سارا خدا نے آپ کو سلام کہا اور یہ پیام دیا کہا آپ پورے سے خبر لے کے آتے ہو وہ تو میرے پاس ہے
میخواییم یه خورده معنا کنیم اینجا حقیقت امام شناسی اینجا
بور کریں که امام شناسی که حقیقت اسی دید
در قلعه خیبر کندن چیزی نیست این که به مرتبه ای برسد که سمعت و من المتکلمه به ها این مسئله
علی که لیه در خیبر اکارنه که یه مقام تو به حیثیت نیست یه مقام بہت بڑا ہے جو خدا کو سنے
واسطه ها برن کنار
یہاں کوئی واسطہ نہیں
نہ در خیبری بماند نہ احدی بماند نہ بدری بماند نہ صفینی بماند علی بماند و خدا
سب چیزیں ہٹ جائیں یار کے ساتھ یار مل جائے اور کوئی فاصلہ کوئی حجاب کوئی رکاوٹ درمیان میں باقی نہ رہے یہ بڑا مقام
نہ خیبر رو ببیند نہ احد رو ببیند نہ بدر رو ببیند نہ صفین رو ببیند نہ جمن نہ اینا همه فائلند همه بروند کنار علی بماند او تا بشود سمعت و من المتکلم به
سب چیزیں رکاوٹ ہیں یہ بدر و احد و صفین و یہ سب چیزیں حائل ہیں یہ سب چلے رہے کنار ہٹ جائے سامنے سے علی رہ جائیں اور خدا سمعت المتکلم بها
میریم به سراغ فاضل میبودی
یه فاضل میبودی شرح سهروردی شرح دیوان سهروردی
از اون سوال میکنیم آقا خود امام داره تکلم میکنه بعد قش میکنه بعد میگه صد تا چرا اینطور شدی؟ میگه سمعت من المتکلم با خودش نشر میزن چی شد که گفت سمعت من المتکلم با آبا قش کرد؟ این مسئله
سوال یه هست یه تو بول رہا تھا امام کیا بول رہا تھا؟ دعا پڑھ رہا تھا نماز پڑھ رہا تھا ذکر پڑھ رہا تھا جب یہ ذکر پڑھ رہا تھا تو ایسی حالت تاری ہو اور اس تاری اس حالت کے بعد گر گئے پوچھا گیا کیا ہوا کہ ہم نے خدا کو سنا تو یہ تو آپ بول رہے تھے خدا کہاں بول رہا تھا جسے آپ نے سنا سوال یہ ہے سوال اس سوال کو غور کریں
قوقائی ہے چی شد تو اون وقتی که از اون میشنه به حالش بد میشه چی میشه؟ چه خبر؟
اون سه آواز آتی ہے تو یه حالت میشه وجه که؟
هیچ که نمیشید که این شاید
آپ کو چکرا تو نہیں جائیں گے نا دین پر ہیں گے آپ گریں گے تو نہیں
فاضل میبودی جواب
فاضل میبودی نے جواب دیا
ان لسان الامام فی ذلک الوقت اون وقتی که ارد دو هی میگه این زبان چی میشه؟ کان کشجرت موسا اند قول اینی انا الله
اون امام جو بار 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 ذکر خدا کرتا ہے اس کی زبان پر ذکر خدا بار بار آ جاتا ہے تو اس ذکر کے نتیجے میں یہ زبان شجر موسیٰ کی طرح سے ہوتی ہے کہ جس سے یہ آواز آئے کہ انی انا اللہ وہ انا اللہ کی آواز کہاں سے آئے گی اس شجرے سے تو یہ حضرت امام صادق کی زبان بھی زبان خدا بن جاتی ہے. وہاں پر ایمان اللہ کہتا ہے یہاں پر
حالا
یہ بہت بڑی بات ہے.
حالا فهمیدید من لسان اللہ هم یعنی چه؟
اب کچھ سمجھ میں آیا کہ ان کو لسان اللہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا
ہے. همه دانشمندان الازهر مصر نمیدونم کجای کجا و جمع بشن نمیتونن این رو بفهمن.
چیزی که دل کے لیے اس دروازے تک کوئی رسائی حاصل نہ ہو تو دنیا کی کسی بڑی سے بڑی دانشگاہ میں بھی اس نے سیکھا ہو پڑھا ہو وہ ان نکات کو نہیں سمجھ سکتا، چاہے الازہر کا ہو یا کہ مدینہ یونیورسٹی کا ہو، اس کی سمجھ میں یہ باتیں آ نہیں سکتی.
یہ شعری رو مرحوم صاحب نمیدونم چی داره روا باشد عملدن از طرف چرا نفت روا از بمانده کنند کنید تمام. خب پس
سی مطلب تو شعر می ذکر بیا و نا کر شعر کا ترجمه نکن
که میرے لیے جو ہوتا سمید. خب حالا تا اینجا پس ببینید آمدیم با قرآن و دعای قرآنی آشنا شد.
دعا اور قرآنی دعاؤں کے بارے میں آشنا ہو گئے، مقام دعا اور قرآنی دعائیں، اور اس قرآنی دعا کے اندر واقعا کیا کیا برہائے آبدار ملے امام شناسی کے حوالے.
بگو بگو ان لا الہ الا سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اینو بگو، یه همچین ذکر رو داشته باید، یه همچین دعایی رو داشته باید، ما کارت رو درست میکنی.
خدا کہہ رہا ہے کہ تم اس ذکر کو اپنے پاس رکھو اور جب گرفتار ہو جاؤ یہ کہو ہم تمہارے کشائی کر لیں گے، تمہاری مشکل کو حل کر لیں گے.
مقام سب
اس آیت اور ذکر یونسی کے بارے میں دو مقامات سے ابھی تک بحث ہو گئی، مقام سب خوب غور کر.
این که بین روایات و ادعیه و اذکار فرق
ہے، یہ مقام سب اصل ابحاث میں ہے، اصل ابحاث میں ہے مقام سب. یہ کلام معصومین میں یعنی دعا بھی کلام معصوم ہے، روایات بھی کلام معصوم ہے، تو دونوں کلاموں کے درمیان فرق ہے. روایات کسی اور لہجے میں ہیں، دعا کسی اور لہجے میں.
روایات رو گفتم کہ میں تو کہا
روایات سامعین کے لحاظ سے کہا گیا،
حتی فقہ فقہش هم همین،
فقہ بھی یہی،
حتی براهین عقلی هم همینه،
براهین عقلی بھی اسی سطح انسان کے مطابق ہوتی ہیں.
همینه نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر وجوده.
پیغمبر سے آئی ہے کہ ہم گروہ انبیاء، ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں کے عقلوں کی سطح کے مطابق بات کریں، اس سے اونچی بات نہ کریں. ہیں اونچی باتیں لیکن ان کی سطح پہ بات کرتے ہیں. یہ کہاں پر روایات، روایات میں اس طرح سے
روایت اخلاقی رو برای ماها گفتن، ما باید بفهمیم
اگر اخلاق کے باب میں کوئی روایات ہے تو وہ ہماری سطح سے
دیکھ چکا ہے. روایت فقہ رو برای فقہ گفتن، باید بفهمیم.
اور اگر فقہ میں کوئی روایت ہے تو وہ ہماری سطح کے مطابق،
تاریخ رو برای ما گفتن، باید بفهمیم.
تاریخ کے حوالے سے کوئی بات ہے تو وہ ہماری سطح کے فکر کے
مطابق. ارے حتی معاد و اینا رو برای ما گفتن، باید بفهمیم.
اگر معاد کے حوالے سے یعنی قیامت کے حوالے سے کوئی بات کیے تو ہماری سطح کے فکر کے مطابق.
و ما کلم رسول الله صلوات الله وسلام علیه علیه و حتی بکن عقل همیشه به قدر عقل بله.
یه بی روایت میں ہے کہ حضرت رسول الله نے اپنی عقل کی گہرائی سے کبھی کوئی بات نہیں کی لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی سطح فکر کے مطابق بات کرتے ہیں، وہ اپنی عقل کی گہرائی سے بات کرتا بہت اونچی بات ہو جاتی ہے.
اما در ادعیه و مناجات ها در ذکر برای دیگه کاری که من شما کنم،
لیکن دعاؤں میں، مناجاتوں میں، وہ تو اپنے محبوب سے بات کر رہے ہیں.
سخن با محبوب و معشوق دارد،
وہاں تو اپنے محبوب اور معشوق سے گفتگو،
وہ با جمال و جلال و حسن مطلق کار دارد،
وہاں تو جمال اور جلال اور حسن مطلق کے بارے میں گفتگو.
وہ جلال مطلقی پیدا کرده، جمال مطلقی پیدا کرده، حسن مطلقی دیده، حالا میخواد باش راز نیاز کنه.
اسے کوئی جلال مطلق، جمال مطلق، حسن مطلق مل گیا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ راز و نیاز کر رہا ہے.
و لذا برمیگردیم به نهان خانه ی دل ما،
لہٰذا پلٹتے ہیں دل کی نهان خانه کی طرف، یعنی اندرون خانه کی طرف.
آنچه در نهان خانه ی سر و نگار خانه ی دل،
جو کچھ نگار یعنی دل کے نگار خانے کے اندر ہے. نگار خانے کی طرف کیا اچھا ترجمہ ہونا چاہیے، اسے کو مل جاتا ہے.
و آنچه که در بیت المعمور ادب،
اور ادب کے بیت المعمور میں جو کچھ
به زبان می آره،
ادب کے بیت المعمور سے جو کچھ زبان تک آ جائے، کیا فرمایا؟
اونجا دیگه کاری به ما ندارم.
نگار خانه در اصلا کوئی نہیں،
اونجا دیگه
واقعا نہیں، مجھے نہیں آ رہا. اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن عام استعمال نہیں ہو رہا کے پاس.
نگار خانه باشه، نگار عبارت هست از یک معشوق.
بله، نگار مثل فارسی می کنید یک معشوق باشه.
مثلا حالا می خواهیم برگردیم به عدیه که اونها دارن، سید ابن طاووس، سید طائفه.
سید ابن طاووس کا نام آپ
سمات شاید ان
کا نام سید ابن طائفہ ہے، پانی بیدا
تین بیدا
دیر شد
راشتوری یا پانی بیدا چاہتی شد
روایتی رو از حضرت علی ابن موسی رضا نقل کرده که این روایت دعاست، روایت اونطوری نیست، دعاست مروی از حضرت
سید ابن طاووس نے ایک روایت نقل کی ہے لیکن اس میں دعا
ہے. یا بدیع و یا بدیع، ای ابتدا کنند ای بدیع نو آورنده، کار خارق کننده.
دعا کا آغاز اس طرح سے، یا بدیع یا بدیع، پہلا بدیع حمزہ کے ساتھ اور بعد والا عین کے ساتھ. بدیع کے معنی ابتدا کرنے والا، بدیع کے معنی نئی چیز لے آنے، جو کسی اس کا مماثل پہلے موجود نہ ہو، ایک نئی چیز بنانے، تو اسے کہتے ہیں بدیع.
یا قبیع یا منیع،
یا قبی و یا منی،
بلندی تا
کہ قبی معنی طاقتور، منی یعنی بلندی طبع، جو جس کی ذات اور طبع ہی بلند.
یا علی یا رفیع،
علی کی بلندی، رفیع کی بلندی. دیکھیں بلندی کے لیے کتنے لفظ استعمال کر، منی، علی، رفیع، یہ سب الفاظ ہیں.
اینجا میگه و ببینید تو دعا آمده یک حرفی داده که ما ها نمیفهمیم. سل علا من شرفت الصلاة بالصلاة علیه،
صلوات پر، یه دعا این طرح سے درود پر خدا سے جو ہے یہاں سل یعنی رحمت نازل فرما، علا من اس پر جس کے درود کے ذریعے سے نماز کو رفعت عطا کی.
شرافت نماز،
نماز کو شرافت ملی.
حالا میخواییم دعا کنیم، سل علی من شرفت الصلاة بالصلاة علی، ما اینو نمیفهمیم.
یہ روایت میں آیا ہے دعا تو، لیکن اس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے،
ما این دعا رو نمیفهمیم. این رازی است بین علی ابن موسی رضا و خدا.
یعنی موسی رضا صاحب دعا ہے اس میں خدا کے درمیان، عاشقانه راز و نیاز ہے.
خب چکار کنم؟ بس باشه چون برم توی وادی دیگه خیلی زود میشه. تسلی الله علی محمد و علی سیدنا
محمد. آگه بڑھ جائیں گے تو بہت کمی بات
ہے ان شاء اللہ. ان دو قسمت رو گفتم
اگلی ہفته میشون سر سر مریضی
سوال آج سر میں نے مائیڈیس کو سنا تھا ہے مقرر سے کہ جو کہ انہوں نے جو حدیث بیان کی تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بیان کی, انہوں نے کہا تھا کہ دعا آپ سب کے لیے مانگیں مگر اپنی لیے نہ مانگیں, کیونکہ آپ جو دعا مانگے گی نا مطلب اگر آپ دعا اپنے لیے نہیں مانگیں تو خدا آپ کی دعا کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرے گا, آپ کی دعا جو ہے وہ زیادہ قبول کرتی ہے اس فرشتے کی دعا قبول کرتی ہے, کیونکہ آپ میرے بھائی صحیح ہے یا نہیں؟
حالا این دعاهایی که اونا ما ها میگیم این خدای سلامتی بده رزق بده این دعاهای معمولیه, اینا عیب نداره بر دیگران, باید که از خیلی
نه برای خودمون میتونیم یا نه؟
بله و خودمون هم میتونیم, چرا نمیتونیم؟ نه
نه دوسرون که دعا بشت کرد اپنے لیے بھی کر سکتے
ہیں, اما این که در دعا انسان خود رو نبیند دیگران رو ببیند این خیلی خوبه,
لیکن اگر مقام دعا میں انسان اپنے کو بھولے اور دوسروں کو یاد رکھے یہ بہت بڑی بات,
دعائی که خودبینی درش باشه خوب نیست, اون درست بود
وہ دعا کی جس میں خودبینی ہو یعنی اپنے لیے ہو وہ کوئی اچھی دعا نہیں.
خلاصش این که یادتون باشه این شبها رو قطع کنید, این شبها رو قطع کنید, نیمه شب بلند شید با او راز و نیاز کنید, دیگه خیلی هم دنبال بعضی از چیزا نباشید, خیلی هم نباشید دنبال بعضی از چیزا, به دلتون بیشتر نگاه میکنند تا این زبون
رو اور سحر کے وقت بھی رات و نیاز کریں, یاد رکھنا آپ کی زبان کی طرف کوئی نہیں دیکھتا ہے, آپ کی دل کی طرف
دیکھتا ہے. موسیٰ ایک شبانی را به راه او همی گفت ای خدا و ای اله تو کجایی تا شبم من چاکر چارقت دوزم کنم شانه سرم دسته که از موسم به مالم پایه کرد وقت خواب آیم به روبم جایه کرد.
حضرت موسی کہہ رہے تھے کہ چوبان جب وہ چرانے والا کیا چرواہے کو دیکھا اور جو خدا سے اس طرح سے راز و نیاز کر رہا تھا, اے خدا کہاں ہیں آپ, آپ آ جائیں میں آپ کو کپڑے سی کے دے دوں, آپ کے سر میں شانہ کروں اور جب آپ کو نیند آ جائے
تو میں آپ
کے ہاتھ پاؤں کو مالش کروں,
کمرے
کو جھاڑو دے دوں, میں اپنے لہجے میں بات کر رہا ہوں.
حضرت موسیٰ کے دید کی نہ کرو میرے
حضرت موسیٰ نے کیا کہہ رہے ہو, کس خدا کو, ایسا کوئی خدا ہوتا ہے؟ جاؤ بابا
خدا بحک رسطت بر موسیٰ که تو برای فضل کردن آمدی, تو برای وصل کردن آمدی نه برای فضل کردن آمدی, ما برون درون را بنگریم و حال را نه برون را بنگریم و قال را.
موسیٰ تمہاری خوشی یہ نہیں ہے کہ تم مجھ سے ملنے والے بندوں کو مجھ سے جدا کرو, بلکہ جدا بندوں کو مجھ سے ملانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو. اور یاد رکھنا موسیٰ ہم لوگوں کی زبان کو نہیں دیکھتے ہیں, اس کے دل کی حالت کو دیکھتے ہیں, اس سے شوبان کو چرواہے کی حالت, اس کے دل کی حالت وہ ہمیں عزیز تھی, آپ نے اس کو کیوں ہم ہمارے دروازے سے دور کرا.
پس انشاءاللہ خدا توفیقتون بده نیم شبا رو یادتون بشه, منتها قبل از اون که یاد گرفتاری رو خودتون و مشکلات خودتون باشید یاد مشکلات گرفتاری رو به حضرت حجت رو برا رفت اونها دارد, اپنی
مشکلات اپنی مسائل رو مطمئن در نرشید حضرت حجت رو تعالی
اللہ توفیق دے
ان
سوال کریں ہر کسی سے سوال نہ کرو رائے خط ہر کے سوال کا تو معاملہ خراب ہوتا ہے